أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين ایک مسئلہ گھر بیچنے کے حوالے سے بلکہ گھر سپرد کرنے کے حوالے سے آیا تھا، ذرا تفصیلی مسئلہ تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جس کو میں چھوڑ لاؤں، اگر آپ کے ذہن میں پرانا مسئلہ محفوظ ہوگا تو آج کا مسئلہ سمجھنا ذرا زیادہ آسان ہوگا، ورنہ ذرا دشواری پیش آ سکتی ہے۔ حج کی وصیت کے حوالے سے بہت مختصر مسائل اب رہ گئے ہیں، ممکن ہے کہ آج ہی ختم ہو جائیں، مگر جتنے مسائل رہ گئے ہیں یہ مشکل مسائل ہیں، آسان باتیں نہیں ہوتی، کبھی کبھار بڑی مشکل باتیں اس لیے بھی بن جاتی ہیں کہ اب تک زندگی میں پیش نہیں آئی ہوتی ہیں، پیش آنے کا امکان جب ہوتا ہے تو اس پر مسئلہ ذہن میں ہوتا نہیں، چنانچہ ذرا مشکل قسم کے مسائل اب شروع ہو رہے ہیں، بالخصوص آج جو ذرا مشکل قسم کے مسائل ہیں، لیکن توجہ اگر آپ کی رہی تو کوئی پریشانی نہیں ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا بالکل۔ آئیے، جس مسئلے کا تعلق گھر سے تھا، پچھلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی مصالحت کر لیتا ہے، یہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں لیکن میرے مرنے کے بعد تمہیں حج کرنا ہے، مسئلے کا تعلق اس سے تھا۔ آج اب دوسری نوعیت کا مسئلہ ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے، پہلے اس طرح کی مصالحت ہوئی تھی کہ گھر میں تمہیں دے رہا ہوں اور میرے مرنے کے بعد تمہیں سے تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ میرا حج کرنا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کو بیچ رہے ہیں، اور جس کو بیچ رہے ہیں اس پر یہ شرط لگا رہے ہیں کہ گھر کی جتنی قیمت ہوگی میرے مرنے کے بعد اس قیمت سے حج ادا کروانا۔ گھر بیچ دیا مگر پیسے لیے نہیں، پیسے اسی کے بعد رہنے دیے، اور یہ کیا کہہ رہنے دیے کہ یہ جو رقم ہے میرے مرنے کے بعد اس کا حج کروانا۔ اب اگر یہ حج کرواتا ہے تو کیا ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے؟ اگرچہ وہ وصیت کر چکا ہے مگر اس کے باوجود کچھ شرعی ذمہ داریوں کے تحت اس کو چلنا پڑے گا، تب جا کے مسئلہ حل ہوگا۔ اذا باعدارہ بمبلغ مثلا واشترط علی المشتری ان یصرفہ فی الحج عنہ بعد موتہ، کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو اپنا مکان بیچ دے مگر بیچنے کے بعد بھی پیسہ نہ دے، پیسہ اسی کے پاس رہنے دے، اور یہ شرط لگا دے کہ میرے مرنے کے بعد ان پیسوں سے حج کر لینا یا حج کروا لینا، تو اب جو پیسے اس کے پاس پڑے ہیں اس کے مرنے کے بعد وہ پیسے میراث کہلائیں گے۔ اگر جس نے کہا یہ تھا کہ میرا حج کروا لینا مگر وہ پیسے میراث کہلائیں گے، اچھا میراث کہلائیں گے تو اب کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے حج کروانا ہے مرنے والے کا، مگر اب دیکھنا پڑے گا کہ کون سا حج مرنے والے پر تھا۔ اگر مرنے والے پر حجت الاسلام تھا تو یقیناً کروانا ہے، پھر تو اس حج کو کروانا ہی پڑے گا، اور اگر دوسرا والا حج تھا تو بھی کروانا پڑے گا، مگر دونوں حج میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا۔ فرق کیا ہو جائے گا کہ فرض کیجئے کہ مرنے والے پر حجت الاسلام تھا، واجب حج تھا، تو ایسی صورت میں جتنی عام رقم خرچ کی جاتی ہے حج کرنے کے لیے اتنی رقم اگر وہ ہے تو ایسی صورت میں تو بات ٹھیک ہوگی، بالکل حج میں بھیج دیں گے۔ فرض کیجئے کہ مکان 400,000 ہی کا تھا اور مرنے کے بعد حج بھی 400,000 میں ہوتا ہے تو بات ختم ہو گئی، وہ 400,000 حج کرنے میں استعمال کر لیں گے۔ پھر ہم یہ نہیں کریں گے کہ کسی کو ہم میقات سے بھیجیں اور کہیں کہ حج کرنے کا خرچہ تو 1.5 لاکھ ہوتا ہے، یہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ مرنے والا خود یہ طے کر کے گیا ہے کہ اس رقم سے، جو مکان کی رقم ہے اس سے بھیجنا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خود طے کر کے جا رہا ہے کہ میقاتی حج نہیں کروانا، اپنے شہر سے کسی کو بھیجنا، لہذا چار لاکھ کا مکان تھا اور چار لاکھ حج کا خرچہ تھا، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ مکان کی قیمت زیادہ ہو، مکان کی قیمت کم بھی ہو سکتی، مکان کی قیمت زیادہ ہو، فرض کیجئے کہ مکان کی قیمت ہے 5 لاکھ روپے، حج ہوتا ہے 4 لاکھ روپے میں، پھر کیا کریں گے؟ اگر اس طرح سے 1 لاکھ روپیہ اضافی رقم بڑھ جاتی ہے، پڑ جاتی ہے، تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ پہلے اس کا مسئلہ سمجھیں. فَإِنْ كَانَ الْحَجُّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ لَزِمَ الشَّرْطُ وَوَجَبَ صَرْفُهُ فِي أُجْرَةِ الْحَجِّ إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ. اگر یہ حج حجت الاسلام ہے تو اگر جتنے کا حج ہوتا ہے اتنے کا مکان بکا ہے تو ٹھیک ہے، اسی سے بھیج دیا جائے گا. لیکن اگر زائد ہے تو یہ زائد رقم، سب سے پہلی بات تو یہ کہ 1/3 میں سے نکالی جائے گی. مکان بکا ہے 5 لاکھ کا تو بھیجا جائے گا 5 لاکھ والے کو، جو 5 لاکھ والا حج کرے ایسا حج کروانا ہے اس کو، 4 لاکھ میں نہیں کروائیں گے، کروائیں گے وہی 5 لاکھ میں حج. مگر یہ 1 لاکھ جو اضافی رقم خرچ ہو رہی ہے، اس اضافی رقم کو 1/3 میں سے نکالا جائے گا، اصل درجے میں سے نہیں سمجھائے گا. پوری رقم میراث سمجھی گئی تھی مگر حج کے جو عام اخراجات ہیں وہ تو اصل میراث سے نکالے گئے اور باقی 1/3 سے نکالا جائے گا. یہ کب ہوگا؟ اگر حجت الاسلام واجب تھا مرنے والے پر تو اس طرح سے کریں گے، یعنی اگر 5 لاکھ کا مکان بکا ہے تو پورے 5 لاکھ حج میں لگائیں گے، کم نہیں کریں گے بالکل. بس فرق یہ ہوگا کہ اضافی رقم جتنی ہوگی وہ 1/3 سے نکلے گی اور جو عام خرچہ ہوتا ہے حج کا وہ اصل مال میں سے نکلے گا. وَإِنْ كَانَ الْحَجُّ غَيْرَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ لَزِمَ الشَّرْطُ أَيْضًا. اور اگر فرض کیجئے کہ مرنے والے کا حج حجت الاسلام نہیں تھا، کوئی عام دوسرا حج تھا، تب بھی اس کا حج تو کروانا پڑے گا، ان پیسوں سے حج کروانا پڑے گا. 4 لاکھ مکان کے ملے تھے تو 4 لاکھ سے، 5 لاکھ مکان کے ملے تھے تو 5 لاکھ سے، اس سے حج تو کروانا پڑے گا. مگر حجت الاسلام کے علاوہ کوئی حج ہوا تو ساری رقم 1/3 مال سے نکالی جائے گی، پھر اصل طریقے میں سے نہیں نکالا جائے گا کچھ بھی. وَإِن لَمْ يَفِدْ سُلْس لَمْ يَلْزَمِ الشَّرْط فِي الْمِقْدَارِ الزَّائِدِ. ساری رقم 1/3 سے نکالی جائے گی. اب 5 لاکھ فرض کیجئے کہ مرنے والا 15 لاکھ کل چھوڑ گیا، ان میں 5 لاکھ یہ مکان کے تھے، یہ 5 لاکھ شامل کر لیے، تو ہم نے کہا کہ 1/3 پر مرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا پڑے گا تو 5 لاکھ کا حج کروا دو. مگر یہ پورا 5 لاکھ، یہ 1/3 ہے 15 لاکھ کا، پورا معاملہ صحیح ہو گیا. لیکن فرض کریں کہ اگر مکان اتنی قیمت میں نہ بکاؤ، فرض کریں ہم کہ مکان فقط 1 لاکھ میں بکا ہے، تو 1 لاکھ میں تو میقات سے بھی کسی کو حج پہ نہیں بھیجا جا سکتا، اور یہ 1 لاکھ اس کی کل جائیداد کا 1/3 ہے. کل یہ 3 لاکھ چھوڑ کے گیا تھا، 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ کا فقط مکان بکا یا زمین بکی. اب 1 لاکھ میں اگر ہم میقات سے بھی کسی کو بھیجنا چاہیں تو حج نہیں ہو سکے گا، پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں پھر اپنی طرف سے ملانا لازمی نہیں، اپنی طرف سے کوئی پیسہ بھی ملانا لازمی نہیں. اگر ورثہ اپنی خوشی سے اپنی رضامندی سے ملا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان پر واجب نہیں ہے کہ اپنی طرف سے پیسہ ملا کے حج کروائیں، پھر یہ حج نہیں کروائیں گے. پھر یہ جیسے پہلے کہا تھا کہ ترکہ سمجھا جائے گا، چنانچہ ورثہ کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَفِدْ سُلْس لَمْ يَلْزِمِ الشَّرْط فِي الْمِقْدَارِ الزَّائِدِ. اگر یہ جو مکان بکا ہے یہ 1/3 بھی پورا نہ ہوتا ہو تو کہتے ہیں شرط کی پابندی کرنا لازمی نہیں ہے، مقدار زائد میں جتنی بھی زائد مقدار ہے اس میں پھر پابندی کرنا لازمی نہیں رہے گا. لہذا حل ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی ورثہ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو میراث بنا کر ختم کر دیا جائے گا. کیونکہ عام طور پر اس طرح کے مسائل ہمارے یہاں پیش نہیں آتے ہیں، اتنی گہرائی میں وہ افراد جاتے ہیں کہ جن کو اسلام کی شریعت کا علم ہو، ہمارے یہاں اتنی گہرائی کا علم تو بہت کم لوگوں کو، کسی کسی کے پاس اتنا علم ہے جو اتنی گہرائی میں جاتا ہو. چنانچہ کم از کم مسئلہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے, چاہے زیادہ گہرائی والا علم رکھنے والا کوئی شخص بھی آپ کے پاس آئے تو آپ بالکل لابلد نہ ہو جائیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتا, آپ کو معلوم ہو کہ اچھا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو صحیح کتاب کھول کے دیکھ لیتے ہیں اس کو. یہ ایک بات مکمل ہو گئی. اب بیچ کا مسئلہ پہلے پڑھ چکا تھا, مسئلہ نمبر 99 پہ آ جائیں. لو مات المسیح ولم یعلم انہ استاجر للحج قبل موتہ وجب الاستجار من الترکت فیما اذا کان الموسا به حجت الاسلام ومن الثلث اذا کان غیرہ. ایک شخص نے وصیت کی کہ میرا حج کروا لینا, مر گیا, وصی کی ذمہ داری تھی کہ وہ حج کرواتا, لیکن وصی کے ہاتھ میں پیسہ آئے اس سے پہلے پہلے وصی بھی مر گیا, دونوں مر گئے. تو اب ورثہ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مرنے والے کا واجب حج کروائے. اگر وصی کو وصیت کر کے چلا گیا اور وصی بھی چلا گیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مرنے والے کا حج نہیں کروا سکتے, اب مرنے والے کا حج کروانا پڑے گا. اگر حجت الاسلام ہے تو اصل ترکے میں سے, اور اگر دوسرا والا حج ہے تو 1/3 میں سے. یہ اب مرنے والے کے دیگر ورثہ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس طرح سے مرنے والے کا حج کروائیں. وَإِذَا كَانَ الْمَالُ قَدْ قَبَضَهُ الْوَصِيُّ وَكَانَ مَوْجُودًا أُخِذَ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّ الْوَصِيَّ قَدْ اسْتَأْجَرَ مِنْ مَالِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَتَمَلَّكَ ذَلِكَ بَدَلًا عَمَّا أَعْطَاهُ. اور اگر فرض کیجیے کہ مرنے والا وصیت کر کے گیا کہ میرا حج کروا دینا, وصی کے ہاتھ میں پیسہ بھی آ گیا, جس کا حج کروانا اس کا پیسہ بھی لے لیا اس نے, مگر ابھی حج کے لیے فارم بھرنے میں اپلیکیشن دینے میں ٹائم ہے, چنانچہ جو ٹائم تھا اسی ٹائم کے دوران میں اس نے پیسوں سنبھال کے رکھا اور جو بھی اس کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق اس کا ارادہ تھا کہ وہ حج کروائے گا, لیکن اس سے پہلے پہلے وصی کا بھی انتقال ہو گیا تو اب پیسہ وصی کے پاس پڑا ہوا ہے جس کو وصیت تھی. تو اب ورثہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں حج تو کروانا ہوگا, ورثہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہتے ہیں ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ جو پیسہ وصی کے پاس پڑا ہوا ہے وہ پیسہ وہ لے لے. اگر وہ چیز پیسہ ہے یا مثلا سونا رکھوا کے گیا تھا کہ اس سونے سے حج کروا دینا, یا گھر رکھوا کے گیا تھا کہ گھر سے حج کروا دینا, جو کچھ بھی ہے تو وصی کے پاس سے لے لیں گے. اگر وہ چیز اسی طرح سے وصی کے پاس موجود ہے تو وہ چیز اس سے لے لیں. اچھا اگر اس سے لے لیتے ہیں تو ایک امکان موجود ہو, مثلا ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ اس کے پاس سونا رکھوایا تھا اور وہ سونا بھی اس کے پاس پڑا ہوا ہے, ایک امکان تو موجود ہے کہ وصی نے کسی سے بات کر لی ہو کہ تمہیں اس سال حج پہ جانا ہے اور اس کے پیسے بھی اس کو دے دیے ہوں کہ یہ پیسے تم رکھ لو, جیسے حج کے لیے اپلیکیشن وغیرہ آئے وہ تم جمع کروا دینا, یا اینڈ ممکن ہے کہ اس نے پیسے جمع کروا بھی دیے ہوں, حج کی تاریخ آ گئی ہو جمع کروا بھی دیے ہوں, مگر جو پیسے جمع کروائے ہیں وہ وصی کے اپنے پیسے ہوں, جو سونا اس کو ملا ہوا تھا وہ سونا اس کا ویسے کے ویسے ہی رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں پھر بھی اس سے وہ مال لے لیں گے. اگر سونا رکھوایا تھا, گھر رکھوایا تھا, زمین رکھوائی تھی, جو بھی ایسی چیز رکھوائی تھی, اگر مرنے والے کی چیز وصی کے پاس پڑی ہوئی ہے تو وہ چیز اس سے واپس لے لیں گے. اگرچہ ایک امکان موجود ہے کہ وصی نے اپنا پیسہ اس کو دیا ہو اور یہ سمجھ کے دیا ہو کہ جو سونا رکھوایا تھا وہ سونا میں لے لوں گا, یہ پیسہ اس کو دے رہا ہوں, جو مکان رکھوایا تھا مکان میرا ہو گیا, یہ پیسے میں اس کو دے رہا ہوں. ایک امکان ایسا موجود ہے, مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مرنے والے کی چیز وصی کے ورثہ کے پاس پڑی ہوئی ہے تو اس سے واپس لے لیں گے, ان سے کہیں گے واپس دو. اگر سے امکان موجود ہے کہ اس نے کسی اور سے اجارہ طے کر لیا اور اپنے پیسے دے کر, مگر باقی نہیں رکھا جائے گا, ان سے کہا جائے گا واپس دے دو, اور واپس لینے کے بعد بہرحال اپنے مرنے والے کا حج کروائیں گے. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمَالُ مَوْجُودًا فَلَا ضِمَانَ عَلَى الْوَصِي. اور اگر فرض کیجئے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے, وہ مکان یا وہ زمین یا وہ سونا, وہ وصی کے پاس موجود نہیں ہے, ابھی حج کا ٹائم تو آنے والا ہے, ابھی آیا بھی نہیں اور وہ چیز موجود نہیں ہے, اب موجود نہیں ہے تو مرنے والے کے ورثہ وصی کے ورثہ سے وہ چیز نہیں مانگ سکتے. اگر موجود ہوتی تو مانگ سکتے تھے, موجود نہیں ہے تو نہیں مانگ سکتے. ٹھیک ہے, یہ اتنے باریک بینی کے مسائل اس لیے اہم ہو جاتے ہیں کہ کس کا کتنا حق ہے اور ہمیں کس کے حق کا کس وقت خیال رکھنا ہے. مرنے والے کے ورثہ وصی کے ورثہ سے پیسے نہیں مانگ سکتے اگر وہ چیز ختم ہو گئی ہے, سونا اس نے بیچ دیا, مکان بیچ دیا, زمین بیچ دی مثلا, تو اب مرنے والے کے ورثہ سے پیسے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ بھائی تمہارے باپ نے ہمارے باپ کا حج تو نہیں کروایا, وہ پیسے واپس کرو, ایسے نہیں کر سکتے. اگر وہ موجود ہوتا سامان تو واپس مانگنے کا حق تھا ان کو, اگر چاہے کہ امکان موجود تھا کہ وصی نے اپنی جیب سے پیسے دے دی ہوں اور وہ اپنے نام کر لیا ہو, مکان یا زمین اپنے نام کر لیا ہو, مگر پھر بھی واپس مانگنے کا حق ہے, مرنے والے کے ورثہ کو واپس مانگنے کا حق ہوگا اگر چیز موجود ہو. چیز موجود نہیں ہے تو واپس مانگنے کا حق نہیں ہے. اچھا, واپس مانگنے کا حق نہیں ہے تو کیا پھر یہ حج وصی کے ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مرنے والے کا حج کروائے؟ کہتے نہیں, ذمہ داری بھی نہیں. تو یہ کیا بات ہوئی, وہ پیسے بھی گئے یا وہ زمین و مکان جو تھا وہ بھی کیا سارا, اور وصی کے ورثہ ان کے مرنے والے کا حج بھی نہ کروائے, یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ ناانصافی جیسی بات لگ رہی ہو کہ مرنے والے کا مکان بھی ان کے پاس چلا گیا اور مرنے والے کا حج بھی نہیں ہوا, اور جو مکان چلا گیا وہ مکان واپس بھی نہیں مانگ سکتے, اس کے پیسے بھی واپس نہیں مانگ سکتے, ناانصافی والی بات مانگ. لیکن یاد رکھیے کہ یہی وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جو شریعت کا جاننے والا, مسائل کا جاننے والا بالکل صحیح فیصلہ کرتا ہے. اگرچہ 100 میں سے 99 آدمی مخالفت کر رہے ہوں گے کہ بھائی آپ تو یہ ناانصافی کر رہے ہیں, اور خصوصیت سے اگر وصی کے ورثہ ان کے کچھ جاننے والے نکل آئے تو جواب دینا, ارے بھائی آپ تو اپنے دوست کی فیور کریں گے, آپ تو اپنے رشتے داروں کی بات مانیں گے, آپ تو اپنے رشتے داروں کی حمایت کریں گے, اس طرح کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے صحیح طور پر فقط وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو شریعت کو جانتا ہو صحیح طرح سے, مسائل کو جانتا ہو صحیح طرح سے, وہی صحیح طرح سے فیصلے کر سکتا ہے. یہ پیسے نہیں مانگ سکتے, مکان چلا گیا, زمین چلی گئی, اس کے باوجود پیسے نہیں مانگ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل مسئلہ آپ کو کئی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں میں کہ اگر کوئی شخص کسی کو پیسے دیتا ہے اور چاہے کوئی کام اس سے لینا ہو, کوئی کام لینا ہو یا کوئی چیز خریدنی ہو یا کوئی بھی ایسا کام, اگر کوئی شخص کسی کو پیسے دیتا ہے تو جب تک وہ پیسے اس کے پاس پڑے, چاہے ہمارے ہمیں اس کا عوض واپس ملا کہ نہیں ملا, جب تک وہ پیسے اس کے پاس پڑے وہ شخص امین کہلائے گا اور امین کا اصول چلے گا. اور امین کا اصول کیا ہوتا ہے؟ امین کا اصول ہوتا ہے کہ الامین لا یضمن, امین کسی چیز کا ضامن نہیں ہوتا. چنانچہ اگر مرنے والے نے وصی کو پیسے دیے اور پیسے کا مطلب مکان دیا یا زمین دیا, سونا دیا, اور وہ اب وصی کے پاس موجود نہیں ہے, ہم مثال بنا رہے ہیں, مثلا سونا دیا, وہ سونا موجود نہیں ہے, سونا بھی موجود نہیں ہے اور وصی کے مرنے وصی کے ورثہ حج بھی نہیں کروائیں گے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وصی مرنے والے کا امین تھا, تو امین ممکن ہے کہ اس سے کہیں ادھر ادھر ہو گیا, ڈاکہ پڑ گیا ہو, کوئی اور معاملہ ہو گیا ہو, جس کی وجہ سے سونا اس کے پاس رہا نہیں, اور یہ وصی کو دیانتدار سمجھ کر یہ پیسہ دیا تھا یا مکان یا سونا دیا تھا, دیانتدار سمجھ کر دیا تھا. لہذا اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ جس میں شریعت کی مخالفت ہوتی تو وہ کچھ لکھ کے جاتا یا کسی کو بتا کے جاتا, مگر وہ بتا کے بھی نہیں گیا, لکھ کے بھی نہیں گیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی گڑبڑ ہو گئی کہ جو اس کے اپنے بس میں نہیں تھی, اپنے بساط میں نہیں, اور وہ امین ہے اور امین کبھی ضامن نہیں ہوتا ہے, لہذا اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اب اتنی جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, یہ جو بہت اچھے انداز سے فقہ کے طرز و ذوق کو سمجھنے والا ہو وہی ان باتوں کی گہرائی کو سمجھ سکتا ہے, ورنہ بڑی دشواری ہو جاتی ہے. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمَالُ مَوْجُودًا فَلَا ضِمَانَ عَلَى الْوَصِي, اور اگر مال موجود نہ ہو, وہ سونا موجود نہیں ہے مثلا, تو وصی ضامن نہیں ہوگا, یہ احتمال طلب ہی اندہو بلا تفریض، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ سونا اس کے پاس ضائع ہو گیا ہو مگر بغیر کوتاہی کے ضائع ہو گیا، اس کا اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی وہ ضائع ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں ضامن بھی نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے دوسرے مسئلے میں اس کی بالکل کھل کر وضاحت بھی کر رہے ہیں. اذا تلف المال فی ید الوسیع بلا تفریط لم یضمن ہو، اگر وسیع کے ہاتھ میں وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، حج کرنے کے لیے 400,000 روپے اس کو دیے، وہ وسیع کے ہاتھ میں پیسے آ گئے اور اس کے بعد وہ ضائع ہو گئے، لیکن اس کی اپنی کوتاہی نہیں تھی کوئی، تو ایسی صورت میں وسیع بالکل ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ امین ہے اور امین سے بغیر کوتاہی کے کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے تو ضامن نہیں ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کرنا کیا ہوگا؟ مرنے والے نے تو وسیع بنایا اور اپنی طرف سے پوری احتیاط کر کے گیا تھا، پیسے بھی دے کے گیا تھا کہ میرا حج کروا لینا. اچھا، احتیاط کا نتیجہ نکلا کہ وسیع کے پاس ہی وہ مال ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا. اب ان کے بھروسہ، وسیع کے بھروسہ سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم ہمارے پاس ہمارے مرنے والے کا حج کرواؤ. حج مگر کروانا ضروری ہے تو اب ہوگا کیا، کرنا کیا پڑے گا؟ کہتے ہیں ایسی صورت میں مرنے والے کے بھروسہ کی ذمہ داری ہوگی کہ پھر دوبارہ حج کے پیسے نکالیں سب اور اپنے مرنے والے کا حج کروائیں. ڈبل نقصان ہو گیا مگر کبھی کبھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اب اپنے مرنے والے کا حج پھر دوبارہ ان کو کروانا پڑے گا. یہاں تک کہ اگر ان لوگوں نے آپس میں ترکہ پاٹ بھی لیا تھا، یہی سمجھ کر کے ہمارے باپ نے تو کسی کو وسیع مقرر کر دیا ہے، اس کو پیسے بھی دے دیے، اس کے حج کا مسئلہ تو حل ہو گیا، انہوں نے پیسے بانٹ بھی لیے، یہ پیسے جو بانٹ بھی لیے ہیں تو ان سے واپس لیا جائے گا، کہ پھر دوبارہ جمع کرو، مرنے والے کا حج کروانا ضروری ہے لہذا ان کا حج کروانا پڑے گا. وواجب الاستجار من بقیۃ ترکۃ، باقی جو ترکہ ہوگا اس میں سے پھر دوبارہ کسی کو حج پر بھیجنا پڑے گا. اذا کان الموسی بہ حجت الاسلام، اگر مرنے والے پر واجب حج تھا تو اس طرح سے دوبارہ حج پر بھیجنا پڑے گا. ومن بقیۃ الثلث ان کان غیرھا، اور اگر حجت الاسلام نہیں تھا تو ثلث میں جتنی گنجائش ہے اس ثلث سے پیسہ نکال کے، 1/3 میں جتنی گنجائش ہے اس میں سے پیسہ نکال کے پھر دوبارہ دوسرا حج کروانا پڑے گا. امکانت البقیت و موضعتا علی الورثۃ استرجع منہ بدل الایجار بالنسبت، اگر فرض کیجیے کہ ترکہ بانٹ بھی دیا گیا تھا، ورثہ میں تقسیم بھی کر دیا گیا تھا، تو ان سے کہا جائے گا کہ واپس نکالو، مرنے والے کا حج کروانا رہ گیا ہے لہٰذا اس کو اس کا حج دوبارہ کرنا پڑے گا، اور جس انداز سے بانٹا گیا تھا اس انداز سے لیا جائے گا. فرض کیجیے کہ ترکہ بانٹ دیا اور ہر ایک کے حصے میں 10-10 لاکھ آ گئے، 10-10 لاکھ آ گئے کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکے کے حصے میں 10 لاکھ آئے ہیں تو لڑکی کے حصے میں 5 لاکھ آئے ہیں. تو جب حج کے لیے پیسے جمع کر کیے جائیں گے تو کیسے کیے جائیں گے؟ کہ لڑکوں سے ڈبل لیا جائیں گے اور لڑکیوں سے سنگل لیے جائیں گے. اس طرح سے پھر دوبارہ وہ پیسے واپس جمع کر کے مرنے والے کا حج کروایا جائے گا. وَكَذَلِكَ الْحَالِ اِذَا اسْتُوجِرَ أَحَدٌ لِلْحَجِّ وَمَاتَ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِالْحَمَلِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَرَكَةٌ، اور یہی صورت حال ہو جائے گی کہ فرض کیجئے کہ مرنے والوں نے بغیر وصیت کے، چاہے وصیت کی ہو یا وصیت نہ کی ہو، مرنے والے پر حج تھا، لہذا پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ حج کروانا تھا، حج کروانے کے لیے کسی کو بھیج دیا، لیکن ہوا ایسا کہ حج کی ادائیگی سے پہلے پہلے وہ مر گیا. جو صورتحال پہلے بیان ہوئی تھی کہ احرام پہننے کے بعد مر گیا یا حرم میں داخل ہو گیا بغیر احرام کے اور مر گیا، اس کا پورا حج کروانا پڑتا. تو اگر احرام پہننے کے بعد مر گیا تو اب تو پیسے واپس نہیں ملتے، اب پیسے جتنے لگ گئے وہ لگ گئے، اس لیے کہ احرام پہننے کے بعد مر گیا کا مطلب یہ ہوا کہ احرام پہننے کے بعد ہوائی جہاز میں جا کے مر گیا، مثلا پہلی دفعہ زندگی میں ہوائی جہاز میں بیٹھا تھا اور مر گیا. اب اگر ہوائی جہاز میں مر گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ ٹکٹ کے پیسے نہیں ملیں گے واپس، اسی طرح سے جہاں جہاں بکنگ ہو چکی تھی ان بکنگ کے پیسے واپس نہیں ملیں گے. مدینہ کی بکنگ، مکہ کی بکنگ، ہوٹل کی بکنگ، عرفہ کی بکنگ، یہ پیسے واپس نہیں ہوتے، سب کی جگہ بک ہو گئی، ختم ہو گئی بس. تو یہ پیسے تو ضائع ہو گئے. ضائع ہو گئے تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں پھر وہ والا کام کریں گے کہ سارے بھروسہ کہیں گے پھر دوبارہ بھائی چندہ جمع کرو, جتنا پیسہ تم لوگوں نے لیا تھا اس میں سے جو حج کی رقم بنتی ہے اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے حج کی رقم واپس نکالو, کسی اور کو بھیجنا پڑے گا حج کے لیے. تو بجائے ایک مرتبہ حج کے پیسے نکالنے کے دو دو مرتبہ حج کے پیسے نکالنے پڑ سکتے ہیں, کبھی کبھی تین تین مرتبہ پیسے حج کے نکالنے پڑ سکتے ہیں, مگر حج کروانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ترکہ ویسے ہی تقسیم کر کے بیٹھ جائیں, حج کرنے کے بعد ہی ترکہ تقسیم کیا جائے گا. جی اب وہ پہلے آ چکا بار بار کہ اگر ترکہ اتنا ہی تھا کہ ایک مرتبہ کسی کو حج پہ بھیجا جا سکتا ہے, دوسری مرتبہ کا حج کا خرچہ ہی نہیں ہے ترکے میں, بچا ہی نہیں میراث میں کچھ, تو اپنی طرف سے پیسے دے کر کسی کو بھی بھیجنا واجب نہیں ہوگا, واجب نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو بھیجیں تو بہت اچھا ہے, مستحب کام ہے. اچھا سب سے پہلا کام تو یہ کیا جائے گا کہ پہلے شخص کو جو حج پہ بھیجا تھا اور وہ ہوائی جہاز میں مر گیا, اس کے بھروسہ سے کہا جائے گا کہ بھائی اب تم نکالو خرچہ, ہم نے تمہارے باپ کو بھیجا تھا حج پڑھنے کے لیے, تمہارا باپ حج نہیں کر سکتا, ذمہ داری اب تم لوگوں کی ہے. اس لیے کہ جس کو حج پڑھنے کے لیے بھیجا جائے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پورا حج ادا کرے, اور اگر حج ادا کرنے سے پہلے پہلے مر جائے تب بھی ان کے بھروسہ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم نے تو نہیں مارا, کسی اور وجہ سے مر گیا, ہم کیوں اپنا پیسہ ضائع کریں. لہذا بھروسہ کی ذمہ داری ہوگی, ان کے بھروسہ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کے مال میں سے پیسہ نکال کے ان کو واپس کریں حج کا. اگر وہ واپس کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے, پھر دوبارہ اپنے ترکے میں سے نہیں نکالنا پڑے گا, اسی پیسے سے کسی کو حج پہ بھیج دیا جائے گا. لیکن اگر وہ واپس نہ کریں تو پھر اپنے ترکے میں سے پیسے نکال کے بہرحال اپنے مرنے والے کا حج کروانا ضروری ہوگا. نہیں نہیں واجب ہے. اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص کسی کا نائب بنا تھا حج کرنے کے لیے اور وہ حج نہیں کر سکا, تو اب اس نائب کے ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کا پیسہ واپس کریں. یہ گویا نائب پر قرضہ ہے. یہ قرضہ کب مکمل ہوگا؟ جب حج مکمل ہوگا. اگر حج مکمل کرنے سے پہلے پہلے نائب مر گیا تو ایسی صورت میں ادائیگی نہیں مانی جائے گی. پھر نائب کے ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ میراث تقسیم کرنے سے پہلے حج کی رقم جتنی لی وہ واپس کریں. اذا تلف المال فی ید الوصی قبل الاستجارہ ولم يعلم ان تلف کان عن تفریط لم يجوز تفریم الوصی. اچھا وصی کے پاس جب ہم نے کسی نے بھی پیسے رکھوا دیے کہ میرے مرنے کے بعد تم کو حج کروانا ہے, پیسے رکھوا دیے, اب وہ پیسے رکھوا دیے مرنے کے بعد حج کروانا تھا مگر مرنے سے پہلے ہی, مثلا دونوں صورتوں میں, مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد, دونوں صورتوں میں وہ وصی آ کے کہہ رہا ہے بھائی تمہارے پیسے تو گم ہو گئے, یا میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا اور ڈاکو لوگ لے گئے پیسے. ابھی تو اس کا انتقال نہیں ہوتا, خبر سننے کے بعد شاید انتقال ہو جائے, ابھی تو انتقال نہیں ہوا, وہ وصی نے آ کے کہہ رہا کہ بھائی آپ نے جو پیسے دیے تھے ویسے تو ڈاکہ پڑ گیا اور داخل ڈاکو دے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر یہ وصی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ اب تمہیں دینے پڑیں گے پیسے, اب تم کس طرح سے ذمہ دار ہو؟ کہتے ہیں نہیں, وصی کو ذمہ دار نہیں بنا سکتے. اس لیے کہ وصی کو جب اپنے ہاتھ سے پیسے دیے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو امین سمجھ کے دیے تھے, امانت دار سمجھ کے دیے تھے. لہذا اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری کوئی کوتاہی نہیں تھی, ڈاکہ پڑ گیا تھا, فلاں ہو گیا تھا, مطلب میری کوئی کوتاہی نہیں تھی, گھر میں آگ لگ گئی تھی, مطلب میری کوئی کوتاہی نہیں تھی اور سب ضائع ہو گیا, تو ہمیں چاہے شبہ ہو رہا ہو کہ حقیقت میں ڈاکہ پڑا ہے یا جعلی ڈرامہ کر رہا ہے, ہمیں شبہ ہو رہا ہو کہ واقعی اس کے گھر کو آگ لگی تھی کہ نہیں لگی ہے, اگر ہمیں شبہ بھی ہو رہا ہو تب بھی ہم بلیم وصی پر نہیں ڈال سکتے, وصی کو مورد الزام نہیں کرا سکتے. جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات ماننا پڑے گی. ولم یعلم ان تلف کان عن تفریط, ہمیں نہ پتا چلے کہ حقیقتا ایسا ڈاکہ پڑا یا اس کی کوتاہی تھی کہ نہیں تھی. کہتے ہیں اگر پتا نہ چلے کہ کوتاہی تھی کہ نہیں تھی, لم یجوز تفریم الوصی, جائز نہیں ہے. دیکھیں لفظ استعمال کر رہے ہیں, جائز ہی نہیں, ہمارے لیے حرام ہے, جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ تم اب پیسہ نکالو، ہم اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اذا اوصى بمقدار من المال لغير حجۃ الاسلام واحتمل انه زائد على ثلثه لم يجب صرفه صرف جميعه الا برضا ورثته. اگر کوئی شخص حجت الاسلام کے علاوہ دوسرے شخص کی دوسرے حج کی وصیت کر کے جائے تو وصیت پر عمل تو کرنا پڑے گا، لیکن اب یہ جو وصیت پر عمل ہوگا یہ ایک بٹا تین سے ہوگا، ایک بٹا تین سے بھیجیں گے، اس لیے کہ حجت الاسلام تو واجب نہیں تھا. اب ایک بٹا تین یعنی دوسرا کوئی مستحب حج ہے یا واجب ہے تو ایسا واجب ہے کہ جو حجت الاسلام والا واجب حج نہیں ہے، تو ایک بٹا تین سے کسی کو حج پر بھیجا. فرض کیجئے کہ یہ جو معین کر کے گیا ہے یہ اگر ایک بٹا حج کے لیے اخراجات جتنے چاہیے ہوتے ہیں اتنے اخراجات ایک بٹا تین میں نہیں نکلتے ہیں. یہ ایک بٹا تین اگر جتنی میراث چھوڑ کے گیا ہے اس کا ایک بٹا تین کرنا چاہیں، فرض کیجئے وہ میراث چھوڑ کے گیا ہے 8 لاکھ یا میراث چھوڑ کے گیا ہے 6 لاکھ، تو 6 لاکھ کا ایک بٹا تین ہوتا ہے 2 لاکھ، اور 2 لاکھ میں ہم فرض کریں کہ حج نہیں ہو سکتا. اگر 2 لاکھ میں حج نہیں ہو سکتا، دیکھیں اگر 2 لاکھ میں میخاد سے بھی حل ہو سکتا ہو تو بھیجنا پڑے گا، لیکن اگر 2 لاکھ میں حج نہیں ہو سکتا تو ورثہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اب ایک بٹا تین سے رقم بڑھائیں، جو 2/3 ان کے پاس پڑی ہوئی ہے اس 2/3 میں سے رقم نکال کے ان کو دیں. یہ 2/3 میں سے رقم نکالنا، رقم نکالنے کی اجازت نہیں ہے سوائے یہ کہ ورثہ راضی ہوں. اگر ورثہ راضی ہوں تبھی رقم نکالی جا سکتی، ورنہ 1/3 کے علاوہ باقی اضافی رقم استعمال نہیں کی جا سکتی ہے. اگر استعمال نہ کی جائے تو کیا کریں گے، وہ پہلے بتا چکے تھے کہ اگر اس نے دوسری وصیتیں کی ہوئی تھیں تو اس میں صرف کر دیں گے، نہیں کی ہوئی تھی تو ایسی صورت میں پھر ورثہ میں یہ چیز تقسیم کر دی جائے گی. صلوات علی محمد و آل محمد پر. حج کی وصیت کے حوالے سے آخر میں کچھ مشکل باتیں آ گئیں، ذرا مشکل اس لیے بھی تھیں کہ وہ عام طور پر معاشرے میں پیش نہیں آتی. اب آ جائیے ایک اہم موضوع کہ جس کو نائب بنا کر بھیجا جائے اس میں کیا خصوصیات ہونا چاہیے، اس کی خصوصیات اہم ہیں کہ نہیں، اور یہ مسائل آپ لوگوں کے لیے سننا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اکثر لوگ علماء کو طلباء کو حج پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو نائب کو پتا ہونا چاہیے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے. اور اگر نائب نے گڑبڑ کر دی تو یہ والا حج بھی کرنا پڑ سکتا ہے، دوسرا حج بھی اس کو کرنا پڑ سکتا ہے، یاد رکھیے گا ڈبل حج کرنا پڑ جائیں گے اس کو اگر نائب نے گڑبڑ کر دی. چنانچہ جو شخص بھی حج کا نائب بن رہا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے نائب بنے. ابتدائی طور پر جو 1-2 شرطیں تمام عبادات میں ہوتی ہیں وہ شرطیں یہاں پر بھی ہیں، کہ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے. چنانچہ نائب میں بھی یہ شرط موجود ہے کہ وہ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے. ابتدائی طور پر یہ 1-2 شرطیں ذرا جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، اگر گنجائش ہوئی تو پھر باقی شرطیں شروع کریں گے. فصل سے نیابت ہے، اب نیابت کی فصل شروع ہو رہی ہے. ظفر کے نائب عمر، جو شخص بھی حج کا نائب بننا چاہتا ہے، عام طور پر معاشرے میں طریقہ کار یہ ہے کہ نائب، اگرچہ لفظ نائب نہ جانتے نہیں ہوں گے مگر وہ بنا دیتے ہیں اپنے ہی کسی رشتے دار، اپنے ہی کسی رشتے دار کو، اور وہ بھی ایسے رشتے دار کو بناتے ہیں کہ جو بڑھاپے کی آخری منزل وہ پہنچ چکے ہوں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس سلسلے میں ہمارے یہاں اقرب پروری کی انتہا ہو جاتی ہے، صحیح طرح سے اقرب پروری ہو رہی ہوتی ہے. کسی ایسے رشتے دار کو بھیج دیتے ہیں جو بڑھاپے کی آخری منزل میں ہو کہ بھائی انہوں نے حج نہیں کیا ان کو آج بھیج دیا. ارے بھائی شرطیں تو دیکھ لیں پہلے، وہ کر بھی سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، آج ٹھیک بھی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. لہذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس کو نائب بنا کے بھیج رہے ہیں اس میں کیا خصوصیات ہیں، اگر کمی بیشی ہو گئی تو حج ہی غلط ہو جائے گا. الاول، سب سے پہلی شرط ہے البلوغ، بالغ ہونا چاہیے. فلا یجزی حج السبی عن غیرہ فی حجۃ الاسلام وغیرہ من الحج الواجب، وہ امکان سبھی و ممین الحباد، بالغ ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ بچے کو کسی کا نائب بنا کے نہیں بھیج سکتے۔ عام طور پر یہ مسئلہ کہاں پیش آتا ہے، جیسے فرض کیجیے کہ کوئی صاحب حج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے جا رہے ہیں، تو خرچہ ہو جائے گا بچوں کا، رشتے دار میں سے کسی نے کہا کہ مرنے والے کا حج کروانا ہے، اچھا کروانا ہے تو ٹھیک ہے، یہ میرا بچہ یہ کر لے گا حج، سارے حج کے پیسے ان کے نام کر دیں، میں خود جا رہا ہوں، میں خود نگرانی کروں گا، بچے کو حج کروا دوں گا۔ اگر بچہ کسی کا نائب بنایا جائے تو بچے کو حق نہیں ہے، بچے کو نائب نہیں بنایا جا سکتا حج کے لیے کسی کی نیابت کرنے کے لیے، چاہے وہ بچہ ممید ہی کیوں نہ ہو۔ اور ممید کا بچے کا مطلب ہے کہ وہ مسائل کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، مگر اس کے باوجود علل احوال احتیاط کی بنا پر ممید بچے کو بھی نائب نہیں بنایا جا سکتا۔ نعم لا یبقت صحت و نیابت فی الحج المندوب باذن الولی، ہاں مستحب حج میں بچے کو نائب بنانا صحیح ہے، جو ابھی گفتگو ہوئی کہ بچے کو نائب نہیں بنا سکتے وہ واجب حج کی بات ہے، واجب حج میں بچے کو نائب نہیں بنا سکتے، لیکن مستحب حج میں بچے کو نائب بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، نائب بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری شرط ہے عقل، ظاہر سی بات ہے اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں، فقط اتنا بیان کر دینا کافی ہے کہ پاگل آدمی کے کو حج پہ نہیں بھیجا جا سکتا ہے۔ اور تیسری شرط ہے الایمان، مومن ہونا چاہیے جس کو حج پڑھنے کے لیے بھیجیں آپ۔ کچھ افراد ایسے ٹھوکر کھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی دوستی بسا اوقات کسی ایسے سنی سے ہوتی ہے کہ جو نمازی ہوتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، لمبی داڑھی والا ہوتا ہے، ہر مسجد کی اذان میں دوڑ دوڑ کے مسجد میں جا رہا ہوتا ہے، تو ایسے سنی پر لوگوں کو کبھی کبھار زیادہ بھروسہ آ جاتا ہے، اپنے لوگوں پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ کسی سنی کو حج کرنے کے لیے نائب بنا کے نہیں بھیجا سکتا، شیعہ ہی ہونا چاہیے جس کو نائب بنا کے بھیجا جا رہا ہے، سنی کو نائب بنانا جائز نہیں۔ فلا عبرت بنیابت غیر المؤمن و ان اتى بالعمل على طبق مذهبنا على العمل، اگرچہ اس سنی کا نام ہم اپنے قافلے میں ڈلوا دیں اور اپنے قافلے میں ڈلوانے کی وجہ سے وہ سنی حج بھی ایسا کرے جیسے شیعہ کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی حج کر کے آ جائے جیسے شیعہ حج کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر بھی احتیاط واجب کے طور پر اس کو نائب بنانا جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سنی ہونا عبادت کے قبول ہونے میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے، اہل بیت کی موثقت کیا کام کرتی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کہ اگر یہ اپنا بالکل صحیح حج کر کے بھی آ جائے اور بالکل ہمارے والا حج کر کے بھی آ جائے تب بھی بیکار ہے، جب تک کہ مودت اہل بیت نہ ہو۔ اب رابع اللہ یکون النائب مشغول الذمت بحج واجب علیہ فی عام النیابت اذا تنجس الوجود علیہ۔ اچھا ایک اور اہم شرط ہے، دیکھیے تین شرطیں ہو گئیں، نمبر ایک بالغ ہونا چاہیے، نمبر دو عاقل ہونا چاہیے، نمبر تین مومن ہونا چاہیے، تین شرطیں گزر چکی، چوتھی شرط اہم ہے، جس کو نائب بنایا جا رہا ہے اس پر اسی سال اپنا حج واجب نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے کو نائب بنا دیں جس پر خود اپنا حج اسی سال واجب ہے۔ چنانچہ جو شخص اسی سال مستفی ہوا ہے، مستفی ہونے کا نتیجہ ہے کہ اس کو خود اسی سال اپنا حج کرنا ہے، اب اسی سال اپنا حج کرنے کے بجائے کسی نے اس کو نائب بنا دیا، اچھا چلیں ٹھیک ہے میں آپ کا حج پہلے کر لیتا ہوں، تو جس پر اس کا اپنا حج اسی سال واجب ہوا ہے اس کو نائب نہیں بنایا جا سکتا ہے، وہ اپنا حج پہلے کرے، پہلے اپنے واجبات کو انجام دینا ہے پھر دوسروں کے واجبات۔ وَلَا بَأْسَ بِاسْتِنَابَتِهِ فِيمَا إِذَا كَانَ جَاهِلًا بِالْوُجُودِ أَوْ غَافِلًا عَنْهُ۔ اچھا اگر جیسے معاشرے میں بہت سارے لوگ جاہل ہیں، خصوصیت سے حج کے مسائل سے لوگ بہت کم واقف ہیں، اگر فرض کیجیے اس کو خود ہی نہیں پتا کہ اس پر حج واجب ہے، وہ خود جاہل ہے اس مسئلے میں، اب اگر کسی ایسے کو بنا دیا جو خود جاہل ہے، یا مسئلہ کسی زمانے میں اس نے سنا تھا، معلوم تھا، مگر جب حج بنانے حج کا نائب بنانے کی بات آئی تو وہ تو بڑا خوش ہو گیا اور بالکل غافل یہ ہو گیا کہ مجھ پر حج واجب ہوتے ہوئے میں کسی اور کا حج نہیں کر سکتا، بالکل غافل ہو گیا۔ چنانچہ جہالت کے عالم میں یا غفلت کے عالم میں حج کر دیا، کسی کو نائب بنا دیا تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، کوئی حرج نہیں کا مطلب ایک بات اور ذہن میں رکھیے، فرض کیجئے کہ کسی ایسے آدمی کو نائب بنا دیا جس پر خود اپنا حج اسی سال واجب تھا اور وہ حج کر کے آ گیا، تو حج غلط نہیں، حج بالکل صحیح ہے۔ مرنے والے کی طرف سے جو حج ہوا ہے اس حج میں کوئی کوتاہی نہیں، حج بالکل صحیح ہے، اگر چاہیے والا کام کرنا نہیں چاہیے تھا مگر حج میں کوئی کوتاہی نہیں۔ حاضر شرط و شرط فی صحت الاجارت لا فی صحت حج المندوب، یعنی یہ والی جو شرط ہے کہ جس پر اسی سال حج واجب ہوا ہے اس کو نائب نہ بنایا جائے، یہ شرط اجارہ طے کرنے کے حوالے سے کہ اجارہ ایسے شخص سے طے نہ کیا جائے، اس طرح ایسے شخص سے اجارہ طے کرنا یہ اجارے کو باطل کرے گا، تو اجارے کو باطل کرنے کے حوالے سے یہ شرط بڑی اہم ہے۔ لیکن اگر غلطی ہو گئی اور بھیج دیا اور وہ حج کر کے آ گیا تو حج غلط نہیں ہے، وہ حج اپنی جگہ ہو جائے گا۔ فلو حج والحالت حاضری فرعت ذمۃ المنوب عنہ، اگر وہ اسی طرح سے حج کر کے آ جاتا ہے تو کم از کم مرنے والے کا ذمہ جس کی طرف سے نائب بنا کر بھیجا گیا ہے اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ پھر فرق کیا پڑا، ہم کہہ رہے ہیں کہ نائب نہ بنائے مگر اگر نائب بنا بھی دیا تو ذمہ داری پوری، فرق کیا پڑا، آخر نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں نتیجہ ایک نکلے گا، وہ یہ کہ چونکہ درمیان میں ایک بات آ گئی کہ اجارہ باطل ہو گیا۔ اجارہ باطل ہو گیا کا مطلب کیا ہے کہ جتنے میں اجارہ طے کیا تھا وہ والا اجارہ باطل ہو گیا۔ ہم اگر فرض کریں کہ کسی کو ہم نے نائب بنا کر بھیجا، حج ہوتا ہے 400,000 میں مگر 400,000 والے قافلے میں جگہ نہیں تھی، 500,000 والے قافلے میں بھیجنا پڑ گیا، بھیج دیا اسے، حج کروانا کتنے میں چاہیے تھا؟ 400,000 میں حج کروانا چاہیے تھا، بھیج دیا 500,000 میں، یہ والا اجارہ باطل ہو گیا۔ یہ والا اجارہ باطل ہو گیا کا مطلب کیا ہے، اب جو نیابت کر کے گیا ہے حج پڑھنے والا اس کو 500,000 نہیں دیے جائیں گے، اس کو 400,000 دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ اجارہ باطل ہونے کی صورت میں جو عام حج کرنے کے اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات دیے جاتے ہیں، اضافی اخراجات نہیں دیے جاتے۔ چنانچہ عام حج کرنے والے اخراجات کا یہ مستحق ہوگا لیکن اضافی اخراجات کا یہ مستحق نہیں ہوگا۔ تو اجارہ باطل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اجرت طے ہوئی تھی وہ اجرت باطل ہو گئی۔ اب اجرت باطل ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے، پھر اس کام کی جتنی نارمل اجرت ہوتی ہے وہ اجرت دی جاتی ہے، اور نارمل اجرت 400,000 ہے، لہٰذا 400,000 دیے جائیں گے، باقی 100,000 واپس مانگنا پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔